بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 12 مئی 2006 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں توبہ کی ضرورت اور اہمیت کے موضوع پر ایک جامع خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. وانیبوا الى ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. حضرات محترم، خطبہ جمعہ کا جو اصل مقصد ہے وہ تذکیر ہے، موعظت ہے، یاد دہانی ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا اس بارے میں، کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبے ارشاد فرماتے تھے. آپ کا یہ خطبہ جو ہے جمعہ کا دو حصوں میں منقسم ہوتا تھا. یجلس بینہما، دونوں خطبے کو مابین تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھتے تھے. کرتے کیا تھے، موضوع کیا ہوتا تھا؟ یقرأ القرآن ویذکر الناس، قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو وعظ، نصیحت، تلقین فرمایا کرتے تھے. یہ تعلیم قرآن کا اور تذکیر بالقرآن کا پلیٹ فارم ہے جو مسلمان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایک ہفتے وار پروگرام پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا نظام جمعہ کے عنوان سے. آج اسی ضمن میں نے سورہ زمر کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. چھٹے رکوع کی ابتدائی آیات ہے، اور ویسے تو پورا قرآن ہی ذکر ہے، ذکرہ ہے، تذکرہ ہے، تذکرتم و ذکرہ لکل عبد منیب، یاد دہانی ہے. یاد دہانی کن چیزوں کی ہے؟ جو اصل حقائق ہیں اس کائنات کے، جن سے سب سے زیادہ انسان کا تعلق ہے، اس کا مستقبل کا دار و مدار ہے، اس کی ابدی زندگی کا انحصار ہے ان حقائق پر. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دنیاوی معمولات میں، مصروفیات میں ہم اپنی ناک کے آگے نہیں دیکھ رہے ہوتے. بڑا سمجھدار شخص سمجھا جاتا ہے کہ جو کچھ آگے کی پلاننگ بھی کرتا ہے، لیکن آگے کی اصل پلاننگ جو قرآن بار بار جھجھوڑ رہا ہے کہ وہ تو اصل میں تو مستقبل تمہارا، تمہارا فیوچر، اور جسے ہم کہتے ہیں کل، ٹمورو، قرآن کہتا ہے وہ کل ایک ہی ہے. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر نفس اس بات کا جائزہ لے وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے اپنے ٹومورو کے لیے کیا آگے بھیجا ہے کیا تیاری کی ہے. یہ تذکیر یاد دہانی یہ سب سے بڑا مسئلہ انسان کا یہ ہے اور قرآن کو اللہ کو معلوم ہے اور اسی کی یاد دہانی ہے تو پورا قرآن ذکر ہے ذکرہ ہے تذکرہ ہے اور اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے قرآن نے ہر ممکن اسلوب اختیار فرمایا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَتْذَكَّرُوا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں ہر انداز ہر اسلوب ہر پیرایہ بیان اختیار فرمایا ایک ہی بات کو مختلف اسالیب سے تاکہ لوگ سمجھیں بات ان کے ذہن میں اتر جائے ذہن میں بیٹھ جائے. اسی اعتبار سے آپ دیکھیں گے ان آیات میں بھی تذکیر کا ایک خاص اسلوب ہے بڑا اچھوتا انداز چونکانے والا بھی ہے اور بڑا دل فریب بھی ہے. تذکیر کا جو اصل فائدہ ہے وہ انسان کا فکری اور عملی قبلے کی درستی ہے. اس کی سوچ بھی درست ہو اس کا فکر بھی صحیح خطوط پر استوار ہو اور پھر اس کا عمل بھی راہ راست پر ہو جسے ہم کہتے ہیں صراط مستقیم. وہ راستہ جو انسانی کامیابی کا راستہ ہے وہ راستہ کہ جس پر چلنے والوں سے اللہ راضی ہے. صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر پروردگار تو نے انعام فرمایا جن سے تو خوش ہے تو راضی ہے. یہ قبلے کی درستی بہت اہم مسئلہ ہے انسان کا اور جس شخص کی زندگی کا کوئی رخ نہ ہو کوئی معین سمت نہ ہو کوئی سوچا سمجھا نصب العین نہ ہو آدرش نہ ہو وہ اصل میں حیوانیت کی سطح پر زندگی گزار رہا ہے. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. تو تذکیر ہمارا فکری قبلہ درست ہونا چاہیے سوچ درست خطوط پر استوار ہونی چاہیے اس کے نتیجے میں پھر عمل جو ہے وہ صحیح خطوط پر گامزن ہوگا. یہ ہے تذکیر کا اصل فائدہ. بہر کیف ان آیات میں آپ دیکھیں گے کہ انہی چیزوں کو اجاگر کیا گیا ایک بڑے ہی منفرد انداز میں. فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اے نبی فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا جنہوں نے گناہ کیے ہیں جن کی سابقہ زندگی جو ہے وہ معصیت میں اور گناہوں میں بسر ہوئی ہے یہ گویا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے. فرما دیجئے ان سے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بے شک اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. انہ هو الغفور الرحیم یقینا وہ الغفور ہے الرحیم ہے انتہائی بخشنے والا نہایت مہربان. مفسرین کے نزدیک قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید افزا جس میں ہمارے لیے حوصلہ ہے امید کی کرن ہے جس میں نوید جان فضا ہے پورے قرآن مجید میں یہ آیت منفرد ہے. اس اعتبار سے سب سے زیادہ امید افزا ہے. کیٹیگوریکلی فرمایا میری رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا. یہ اصل میں انسان کو امید دلا دی گئی کہ اگر اس سے پہلے بے شمار گناہ ہوئے ہوں بے شمار خطائیں ہوئی ہوں بلکہ ایک حدیث کے مطابق الفاظ میں کوہ احد کے برابر تمہارے گناہوں کا ڈھیر ہو اور یہ بھی اس لیے کہ مدینہ والے سب سے زیادہ اونچے پہاڑ اسی کو سمجھتے تھے کوہ احد. اس کو آگے بڑھائیں تو ہمالیہ جتنے گناہ بھی ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. وہ معاف فرما سکتا ہے اسے اس کا اختیار حاصل ہے. اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کہ اب واپسی کا راستہ بند ہو گیا. جب تک موت کے واضح آثار شروع نہیں ہوتے اللہ کی رحمت کا یہ دروازہ کھلا ہوا ہے چاہے اس سے پہلے کتنے ہی گناہ کیے. یہ بہت امید افزا پیغام ہے. اور جس انداز سے فرمایا گیا قل، اے نبی اعلان کر دیجئے، یہ اللہ کی طرف سے یہ بشارت دے دیجئے کن کو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اس میں بھی آپ دیکھیے کہ کتنی اپنائیت ہے، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا، گناہگار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، ابھی تک اللہ کا انکار کرتے آئے ہیں، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے آئے ہیں، اللہ کے رسولوں کا تمسخر اڑاتے آئے ہیں، کچھ بھی ہے، لیکن میرے بندے کہا، گناہوں جنہوں نے کیے، اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا، ان میرے بندوں سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، آس نہ توڑنا اللہ کی رحمت سے، کسی سٹیج پر یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ واپسی کا دروازہ بند ہے، اس لیے کہ اگر یہ احساس پیدا ہو گیا تو اصلاح کی امید ختم ہو جاتی، نفسیاتی طور پر اگر کسی شخص کو معلوم ہو کہ اب میرے لیے واپسی کا راستہ نہیں ہے تو وہ پھر گناہوں میں اور آگے بڑھے گا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا واقعہ ہے، ایک شخص نے بہت گناہگار تھا، 99 قتل کیے تھے، یہ صحیح احادیث میں یہ واقعہ مذکور ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، مفصل واقعہ ہے، 99 قتل کیے لیکن اسے احساس ہوا ایک وقت پر کہ میں نے بڑا اپنی جان پر ظلم کیا ہے، معلوم نہیں میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے یا نہیں، بخشش ہو سکتی ہے یا نہیں، ایک راہب کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ نہیں، تمہارے جرائم تو اتنے زیادہ ہیں کہ تمہاری بخشش کا کوئی امکان نہیں۔ حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ اس شخص نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، جہاں 99 کیے تھے وہاں 100 ہو جائیں، اسے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ جب راستہ بند ہے تو ایک قتل اور کر دو، اس کے بعد تو اصلاح کا امکان ختم ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد اسے احساس ہوا، پھر کسی اور راہب کے پاس پہنچا، اپنا حال بیان کیا، اس نے کہا کہ ہاں ممکن ہے، فنا بستی میں جاؤ، وہاں اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، جیسے وہ بتائیں گے ویسے کرنا۔ یہ شخص اب توبہ کے ارادے سے، اصلاح عمل کے عزم کے ساتھ اب روانہ ہوتا ہے، ابھی راستے میں ہے کہ موت کا فرشتہ آ پہنچا، روح قبض کر لی گئی، اور اس کے بعد فرشتوں میں جھگڑا ہوا کہ اس شخص کی روح جو ہے وہ سجین میں پہنچائی جائے یا علیین میں۔ جو علیین کو لے جانے والے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ اس شخص نے توبہ کر لی، جبکہ دوسرے فرشتے کا موقف یہ تھا کہ ابھی توبہ کی نوبت نہیں آئی، ابھی تو سفر کا شروع آغاز کیا تھا۔ بہر کیف اس حدیث میں بڑی بشارت ہے، انہیں کہا گیا کہ دونوں طرف کا فاصلہ دیکھو، اور جب فاصلہ ناپا گیا تو وہ اس سے قریب تر تھا جہاں تک اسے پہنچنا تھا منزل کی، اور حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف کے فاصلے کو سمیٹ دیا اس کے لیے، اور بہر کیف اس کی توبہ قبول فرما لی گئی۔ لیکن اس میں جو اصل سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے یہ آس توڑنا جو ہے وہ انسان کی اپنی محرومی کی بات ہے، رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا، خواہ تم نے اس سے پہلے کتنے ہی جرائم کیے، کتنے ہی گناہ کیے، اور تم اپنے تئیں یہ سمجھتے ہو کہ اب واپسی کا راستہ ممکن نہیں ہے، میرے گناہوں کی بخشش تو شاید نہ ہو سکے گی، یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس کی مشیت مطلق ہے، وہ تمام گناہوں کو بخش دے گا یا بخش سکتا ہے، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک تو یہ بالکل کیٹیگوریکل انداز ہے، چنانچہ مفسرین نے اس پر کلام کیا، مشیت تو اس کی مطلق ہے، اسے اختیار ہے، کوئی اسے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ تم نے ابو جہل کو کیوں بخش دیا اگر وہ بخشنا چاہے، ابو لہب کو کیوں بخش دیا اگر وہ بخشنا چاہے، کوئی نہیں پوچھے، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، جو کچھ اللہ کرتا ہے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، ہاں بقیہ سب سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، سوال کرے گا۔ تاہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں کچھ ضابطے معین کیے، کچھ چیزیں طے کی ہیں، مثلا یہ ہے کہ شرک کو وہ معاف نہیں کرے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ کس شکل کی بات ہو رہی ہے کہ ایک شخص ساری زندگی گناہ کرتا رہا اور توبہ کیے بغیر پہنچ گیا اللہ کے ہاں، توبہ پر تو ہر شے معاف ہے ہی، ساری زندگی شرک کیا ہو اور بدترین شرک کیا ہو لیکن عمر کے آخری حصے میں توبہ کی توفیق مل گئی، سابقہ تمام گناہ معاف، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن کوئی شخص جو ہے وہ توبہ کیے بغیر اسی حالت میں پہنچا ہے وہاں پر میدان حشر میں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، اختیار اس کا ہے کامل، کوئی روک نہیں سکتا اس کو. ہاں اس نے اپنا ضابطہ بتایا کہ جس شخص نے شرک کیا ہوگا میں اسے معاف نہیں کروں گا، گناہ کبیرہ جس نے کیے ہیں اس کی جب تک توبہ نہیں ہوگی وہ معاف نہیں ہوگی، لیکن ادروائز اختیار تو اس کا کامل ہے، مشیت مطلق ہے، وہ کر سکتا ہے، اور صرف وہی ایک ذات ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتی ہے، یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے. کسی پوپ کو اختیار نہیں ہے، کسی پادری کو اختیار نہیں ہے، کسی پنڈت کو، کسی پیر کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کے گناہ معاف کر سکے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے کہ جو گناہوں کو بخش سکتا ہو سوائے اللہ کے، اسے کل اختیار حاصل ہے. اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً وہ انتہائی بخشنے والا نہایت مہربان ہے. یہ نفسیاتی رکاوٹ دور ہو جائے کہ پروردگار معاف کر سکتا ہے، اس کا دامن رحمت دامن مغفرت وسیع ہے، لذو مغفرت بہت ہی بخشنے والا ہے، یہ ایک نفسیاتی رکاوٹ دور ہو جائے تو انسان کے اندر اور قوموں کے اندر اصلاح کا مادہ پیدا ہو سکتا ہے، اصلاح عمل. اور آج میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم پاکستانی قوم بھی اکثر و بیشتر اس مقام پہ کھڑے ہیں، ایک دوسرے سے مایوسی بد اعتمادی، ہماری قوم تو وہاں تک پہنچ گئی کہ اب واپسی کا کوئی امکان نہیں، اس قوم کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اس قسم کے کامنٹس آپ کو اکثر ملیں گے. اور کوئی قوم بھی راہ ہدایت پر آ سکتی ہے سوائے اس پاکستانی قوم کی، ہماری قوم کی؟ تو یہ جو ہے یہ مایوسی اسی کا توڑ ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ بات انسان کی سمجھ میں آ جائے اب آگے راستہ کھلا ہے، اور اگلی آیت میں پھر وہ راستہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس مغفرت اور رحمت کے حصول کا طریقہ کون سا. یہ الگ بات ہے، اگرچہ ضمنی ایشو ہے لیکن میں اس کو ٹچ کیے بغیر آگے جانا مناسب نہیں سمجھتا، کہ آخرت کے حوالے سے ہم نے کچھ ذہنی سہارے بھی تراش رکھے. ٹھیک ہے گناہگار ہیں جو بھی ہیں، اول تو یہ کہ ساری زندگی گناہ کریں گے بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، ایک سوچ یہ بھی ہے. کس نے گارنٹی دی ہے آپ کو کہ بڑھاپے تک پہنچنا نصیب ہوگا؟ اور بڑھاپے تک پہنچ بھی گئے تو توبہ کی توفیق بھی مل جائے گی، کوئی ہے جو گارنٹی دے سکتا ہو؟ لیکن یہ ایک ذہنی سہارا ہے، کرتے رہو. اس سے آگے ہم نے تراش رکھا ہے، خار ہے، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، آخر تیرے محبوب کی امت میں ہیں. آخر وہ جو شفاعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کس کے لیے؟ ہمارے لیے تو ہے، لیکن شفاعت اپنی جگہ درست ہے، اس امت کے حق میں، اپنے امتیوں کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن جنہیں وہ اپنے امتی تسلیم کرنے سے انکار کر دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے واضح کر دیا ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جسے میری سنت میرا طریقہ پسند نہیں ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اپنی امت کے حق میں شفاعت فرمائیں گے. لیکن جو شخص خود جسے رسول کی سنت پسند نہیں ہے، جو اس کا اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو سمجھتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے ہم معاشرے میں اجنبی بن جائیں گے، نکو بن جائیں گے، آخر زمانے کا ساتھ دینا ہے، آج سنت پر اور رسول رسول پر عمل نہیں ہو سکتا، جس کی یہ سوچ ہے فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں پچھلی بار، کہ کل مؤمن یدخل الجنہ الا من ابا، ہر بندہ مومن جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو خود انکار کر دے. قیل ومن ابا، پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بھی ہوگا جو انکار کرے گا جنت میں داخلے سے؟ فرمایا ہاں، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، تو گویا اس نے جنت میں داخلے سے خود انکار کیا. تو یہ ساری چیزیں، یہ ہماری سابقہ امت میں بھی یہی امانی تھی، دل کا امانی، یوں ہم قرآن کہتا ہے وشفل تھنکنگ، بخشے بخشائے ہیں، ہمیں تو کوئی بچا لے گا، فلاں بزرگ سے وابستہ ہیں، فلاں قبر والا بچا لے گا. یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، جس دن نہ کوئی لین دین ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی وہاں پر، اور نہ ہی شفاعت، جو تمہارے ذہنوں میں شفاعت کا تصور ہے، شفاعت باطل ہے. بہرکیف یہ ہے اس وقت ہماری کیفیت، لیکن یہ کہ اگر ہم آئیں اس کی طرف، راستہ کھلا ہے، کتنے ہی گناہ ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اگلی آیت میں اب بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے، لیکن اس کی بخشش کے مستحق کون ہوں گے؟ وہ جو اقبال نے کہا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اگر کوئی تیاری نہیں ہے اللہ اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے، اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا، توبہ کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے، تو ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہرو منزل ہی نہیں. سابقہ گناہ جتنے بھی ہوئے ہوں اللہ بخش دے گا، لیکن اب تمہارے ذمے کیا ہے؟ یہ بندے اور رب کا دو طرفہ تعلق ہے. فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. بندہ ایک بارش بھر میری طرف قدم بڑھائے، میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. وہ چل کر آئے، میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. تو ایک تو بشارت دے دی کہ اب تک جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آج سے طے کر لو اور اس رستے پر آ جاؤ جو اگلی آیت میں آ رہا ہے، اللہ بخشنے والا. وہ راستہ کون سا ہے؟ وانیبو الی ربکم واسلمو له، متوجہ ہو جاؤ، رجوع کرو اللہ کی جناب میں، اپنا رخ سیدھا کر لو اللہ کی طرف، اور اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو، سر تسلیم خم کر دو، ہر حکم اس پر عمل کرو، جسے ہم کہتے ہیں کہ بصر و چشم قبول، ہر حکم کو سمجھو یہ واجب التعمیل ہے. واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے. ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. ایک عذاب تو وہ بھی ہے کہ جو دنیا میں بڑی بڑی قوموں پر آیا ہے، رسولوں کی قوموں پر، اور ایک شکل یہ کہ موت اچانک آ جائے، اور جب موت کا وقت شروع ہو گیا، جیسے کہ احادیث میں ہے کہ واضح آثار شروع ہونے کے بعد، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. اسی طریقے پہ قوموں پر اللہ کے عذاب کے جب آثار ظاہر ہو جاتے تھے، تو ان کے لیے بھی پوری قوم کے لیے در توبہ بند. قرآن مجید میں جا بجا یہ مضمون آیا. اس سے پہلے پہلے اس راستے کو اختیار کر لو، تو تمام گناہ صاحب کا گناہ اللہ بخش دے گا. اور اس راستے کی دو شرائط ہیں، وانیبو الی ربکم، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، چہرے کو سیدھا کر لو اللہ کی طرف. اسی کا دوسرا نام توبہ ہے، پلٹنا، رجوع کرنا، انابت. ابھی تک رخ کچھ اور تھا، نفس پرستی ہو رہی ہے، دولت پرستی ہو رہی ہے، مفادات پرستی ہو رہی ہے، اللہ کے احکام توڑے جا رہے ہیں، رب کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، نماز کا وقت آیا گزر گیا، دین کے تقاضے سامنے آ رہے ہیں، کوئی توجہ نہیں. قرآنی تعلیمات دی جا رہی ہیں، ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی، اب پلٹو، رجوع کرو اللہ کی طرف، آؤ اللہ کے دین کی طرف، آؤ اس صراط مستقیم کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، اسی کا نام توبہ ہے۔ یہ توبہ کرو تو سابقہ تمام گناہ اللہ بخشنے کے لیے تیار ہے، بلکہ بعض احادیث میں اسے اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے بے انتہا خوشی ہوتی ہے، بے انتہا۔ ایک حدیث میں الفاظ ہے کہ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم خطائیں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو رات دن۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں تمام گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ لیکن آگے کیا فرمایا، فاستغفرونی، پس مجھ سے استغفار کرو، میری جناب میں توبہ کرو، اغفر لکم، میں تمہارے گناہ بخش دوں۔ رجوع تو کرنا ہوگا اللہ کی طرف، وانیبو الی ربکم، سچی توبہ، عزم مسمم کے ساتھ، پشیمانی اور ندامت کے جذبات کے ساتھ کہ اب تک جو کچھ ہوا پروردگار بڑی زیادتی ہوئی ہے مجھ سے، تیرے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی، حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی۔ آگے الفاظ آئیں گے، انسان بعد میں میدان حشر میں جو ہے اس پر حسرت ہوگی، اور اس وقت جو الفاظ ہیں، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس اس پر کہ جو میں اللہ کے معاملے میں زیادتی کرتا رہا، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں مجھ سے اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں، اس وقت اگر اس کا احساس ہو جائے اور اس کیفیت کے ساتھ، احساس ندامت کے ساتھ اور عزم مسمم کے ساتھ کہ اب اس صراط مستقیم پر چلنا ہے، انسان قبلہ سیدھا کر لے اپنا، وانیبو الی ربکم، بین السطور میں یہ کہ قبلہ اب درست کر لو، اس سے پہلے قبلہ کچھ اور تھا تو اب قبلہ تمہارا ہونا چاہیے صرف اللہ کی رضا، اللہ اور رسول کا ہر حکم مقدم، ترجیح اول، اور اللہ کی بتائی ہوئی صراط مستقیم ہی پر چلنا ہے اب جو بھی بقیہ زندگی ہے، اس عزم کے ساتھ سفر کا آغاز کرو تو پھر رحمت ہے، مغفرت ہے۔ تو وانیبو الی ربکم واسلموا لہ، اور اس کے سامنے سر جھکا دو، سر تسلیم خم کر دو، واقعی مسلمان بن جاؤ، اسلام، اسلام تو ہم سب کو حاصل ہے، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن اسلام ہے کیا؟ اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دینا، یعنی اپنی مرضی، نفس کی خواہش اور زمانے کے دباؤ، کسی شے کی پرواہ کیے بغیر اللہ ہی کے حکم کو مقدم سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ ہے اسلام۔ اس صراط مستقیم پر اب گامزن ہو جاؤ، اور اس سے پہلے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ پھر در توبہ بند ہو۔ اب اس میں یہ بات سمجھ لیجئے، ایک توبہ یہ ہے کہ انسان کی سابقہ زندگی اور سمت میں گزری ہے، وہ دولت کا پجاری تھا، وہ نفس کا پجاری تھا، یہ الفاظ بھی قرآن میں آئے ہیں، ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی کہ آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہشات نفس کو ہی اپنا معبود الہ بنا رکھا تھا، اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنا، نفسانی خواہشات، خود غرضی، اس کا تو قبلہ کچھ اور تھا۔ ایک توبہ یہ کہ اب قبلہ انسان سیدھا کرے اور صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے، لیکن اس کے بعد بھی خطائیں ہو سکتی ہیں، رخ ٹھیک ہو گیا، منزل معین ہے، رخ اللہ کی طرف ہے، لیکن پھر کسی وقت لغزش ہو سکتی ہے، جذبات کی روح میں بہہ کر گناہ سرزد ہو سکتا ہے، کسی وقت تساہل، غفلت، دینی فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی، اس کا بالکل امکان موجود ہے۔ اب بھی جب کوئی خطا ہو فوراً لب کو اللہ کی طرف، فوراً توبہ کرو، اور ایسی توبہ جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ جو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، جہالت میں، نادانی میں، جذبات کی رو میں بہہ کر، غفلت میں، ثم یتوبون من قریب، اور پھر فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں. یہ صراط مستقیم پر سے پاؤں ڈگمگایا، نیچے لڑک گئے، لیکن اب وہیں پر پڑے نہیں رہے، فوراً واپس پلٹے. ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا. سورہ نساء میں یہ مضمون آیا. تو یہ توبہ کے دو لیول ہیں. پہلا توبہ کے نتیجے میں اپنا قبلہ درست ہو، رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ اور رسول کی طرف، اس کی ہدایت کی طرف، اور پھر اس کے بعد بھی جب کبھی گناہ کا صدور ہو، جیسے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، وہ خیر الخطائین التوابون، اور ان خطا کاروں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، فوراً پلٹنے والے ہیں، پھر صراط مستقیم پر آنے والے ہیں. یہ ہے توبہ کا تصور. انفرادی طور پر بھی اپنے قبلے کی درستی ضروری ہے اور اجتماعی سطح پر بھی. دیکھیے اس وقت ہمارے افراد کا بھی جو حال ہے آپ کو معلوم ہے، الا ماشاءاللہ قوم کی ایک عظیم اکثریت، خاص طور پر اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ایک جو خاص ایلیٹ کلاس ہے ہماری، ان میں سے اکثریت کا جو معاملہ ہے، ہمارا تہذیبی قبلہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ویسٹ ہے، وہ یورپ اور امریکہ ہے، وہ کلچر ہمیں پسند ہے. ہم اپنے بچوں کو بھی وہی ایٹیکیٹ سکھانا چاہتے ہیں، پہلے دن سے ایسے اسکول میں داخلہ دو کہ بعد میں جب وہ انگلینڈ اور یورپ میں پہنچیں گے تو انہیں ماحول میں اجنبیت کا احساس نہ ہو. آج ہی سے یہ ماحول پرووائڈ کر دیا جائے. ثقافتی قبلہ، تمدنی قبلہ، بہت سے اعتبارات سے ہم نے ہندو کو بنایا ہوا، ہندو کلچر، ہندو تہذیب، رسومات. اقبال نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. معاشی قبلہ کیا ہے؟ معاشی میدان میں ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اللہ کا فرمان کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے. ہمارے قبلہ کعبہ جو ہے اس معاملے میں وہ آئی ایم ایف ہے یا ورلڈ بینک ہے. یہودی ساہوکار ہیں، اصل میں تو یہود کا پھیلایا ہوا جال ہے سارا. معاشی قبلہ پوری قوم کا وہ ہے. ہاں مذہبی معاملے میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو قبلہ ہمارا سیدھا ہو جاتا ہے اللہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف. حالانکہ مسلمان کا قبلہ صرف ایک، زندگی کے ہر گوشے میں صرف اللہ کے آگے سر جھکانے والا. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور قومی سطح پر اس وقت جو بحثیت مجموعی ہمارا حال ہو چکا ہے، قومی اور حکومتی سطح پر، ہمارا رخ، ہمارا قبلہ اللہ اور اس کا دین نہیں ہے. اس وقت ہمارا قبلہ و کعبہ امریکہ ہے، اور ہمارے مقصد حیات اس کے ایجنڈے کی تکمیل. 9/11 کے بعد ہم پوری طرح امریکہ کے آگے سجدہ ریز ہو چکے ہیں. اور امریکہ کون ہے؟ کیا وہ شرک، وہ خیر کی طاقت ہے؟ وہ اس وقت اس زمین پر سب سے بڑی شر کی طاقت ہے، وہ طاغوت، فرعون، فرعون وقت، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ نعرہ لگانے والا، نیو ورلڈ آرڈر، شیطانی تہذیب، شیطانی تمدن، شیطانی کلچر، شیطانی معیشت کو پوری دنیا میں نافذ کرنے کا عزم لے کر اٹھنے والا امریکہ. یہ ہے اس وقت پوری قوم کا قبلہ جو ہم نے خاص طور پر 9/11 کے بعد اختیار کیا، کہ پورے طور پر امریکہ کے آگے سجدہ ریز ہیں، یکسو ہو گئے. اب ہمارا دین و مذہب بھی اس کے تابع ہے. جس قسم کا وہاں سے ایڈیشن آئے گا دین و مذہب کا، وہی ہم قبول کریں گے. روشن خیالی کے حوالے سے جو وہ تصور دے گا، فحاشی اور عریانی کی تعلیم دے گا کہ یہ عین دین ہے، یہ میراتھن جو ہے یہ وہ روشن خیالی ہے جو اس وقت سب سے وقتی ضرورت ہے. اب ہر چیز اس کے تابع ہو چکی ہے، اور پورے ہم یکسو ہو چکے ہیں امریکہ کی طرف اپنے قبلے کے حوالے سے، اور پورے طور پر اس کے غلام ہیں. 9/11 پر جو ہم نے سجدہ کیا تھا اور ایک بہت بڑے یو ٹرن کا فیصلہ کیا، اس کے بعد سے ہر معاملے میں یو ٹرن اب ہماری مجبوری ہے. کشمیر پالیسی سے یو ٹرن، تصور جہاد سے یو ٹرن، اب اس کو دہشت گردی مان رہے ہیں جس کو پہلے جہاد کہہ رہے تھے. کشمیر آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. ایٹمی صلاحیت کے بارے میں بڑا دعویٰ تھا، اس کو ہم بچائیں گے، یہ کاز ہے ہماری سب سے بڑا انسٹالیشنز. اور اب امریکہ سے ہی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ، انہیں بڑا اطمینان ہے کہ اب یہ ہمارے کنٹرول میں ہے. اب حقیقت کیا ہے اللہ جانے، لیکن وہاں سے جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اب ہماری نگرانی میں ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام. اور اس سے آگے بڑھ کر پھر ہم نے دینی اقدار سے یو ٹرن، معروف کا منکر بنایا، منکر کو معروف، پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں اس کی تفصیل، اب وقت نہیں. جو بدترین منکرات ہیں وہ آج معروف کا درجہ حاصل کر چکے ہیں اور سرکاری سرپرستی میں پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ ہے اصل روشن خیال تصور مذہب ہمارا. اور تصور دین سے یو ٹرن، نتیجہ کیا ہے؟ بدترین ذلت اور رسوائی آج ہمارے حصے میں. پاکستان کی سرزمین امریکی چراگاہ بن چکی ہے. اس سے پہلے باجوڑ پر حملہ کیا تھا، انہوں نے ساری قوم چیخ اٹھی تھی ہماری خود مختاری اور آزادی کے اوپر، یہ حملہ ہے اور بہت بڑا حملہ ہے، ننگی جارحیت ہے. وہ اس کے بعد بھی کر رہے ہیں، اب شمالی وزیرستان میں وہ ہماری حدود کی خلاف ورزی، سرحدی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں جہاں بمباری کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری. اسی طریقے سے کیا معاشی خوشحالی ہمیں حاصل ہو گئی جو ہم نے قبلہ رخ اپنا معین کر لیا اور امریکہ کے آگے سجدہ ریز ہو گئے؟ یہ بھی آپ کو خوب معلوم ہے، حکومتی دعوے جتنے بھی ہوں، عوام کو، اس قوم کے لوگوں کو تو معلوم ہے کہ کس درجے ہم خوشحال ہوئے ہیں اور کیا ہم پر گزر رہی ہے اور کس تیزی سے جو ہے ہمارے جو مڈل کلاس ہے وہ پاورٹی لائن کے بلو چلی جا رہی ہے. اور یوم مئی پر جو تحفہ دیا گیا تھا وہ بھی آپ کے علم میں ہوگا. ایک طرف پتہ نہیں حکومتیں دو ہیں تین ہیں، کون ہے اصل حکومت کیا ہے، ایک طرف کہا جاتا ہے مہنگائی ختم کرو، ایجنڈا دیا جاتا ہے اوپر سے، دوسری طرف مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے. یوم مئی منایا جا رہا ہے، اسی موقع کے اوپر پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان ہو رہا ہے دھڑلے کے ساتھ. یہ تحفے ہمیں مل رہے ہیں. اور معاشی ماہرین کے مطابق آپ نے تجزیے پڑھے ہوں گے کہ پاکستان ایک نہایت خوفناک معاشی بحران کے کنارے پر کھڑا، بہت ہی خوفناک صورتحال ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں اس میدان کا آدمی نہیں ہوں، لیکن جو معاشی تجزیے آ رہے ہیں اخبارات میں، جو کالم لکھے جا رہے ہیں، ان سب کا حاصل یہی. اور اس کے اوپر سے جو امن و امان کی کیفیت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. گڈ گورننس کا حاصل اور امن و امان، یہ جو تحفے ہمیں ملے ہیں 9/11 کے بعد، اور قوم کی جو بدحالی پہلے سے چلی آ رہی تھی، نہ یہاں عدل و انصاف میسر ہے، نہ تعلیم میسر ہے، ایک طبقہ ہے جو تمام وسائل پر قابض ہے، وہ صورتحال بد سے بدتر ہو رہی ہے. اور اسی میں آپ یہ بھی نوٹ کیجئے، توہین رسالت کا معاملہ جو ہوا تھا، ابھی تک اس کی صدائے بازگشت سنائی دیتی ہے. ہماری حکومت کا رویہ کیا تھا، پوری قوم کا رویہ کیا تھا؟ ہاں عوام نے احتجاج کیا ہے، لیکن ہم نے عملاً کیا کیا؟ کچھ کرنے پر قادر تھے؟ ہماری حکومت اور حکومت کے ذات ساتھ، ظاہر بات ہے کہ صرف ایک پرویز مشرف نہیں ہے، ایک بڑی تعداد ہے، آپ کے مسلم لیگ کا بہت بڑا دھڑا ہے، یہ سب لوگ کیا کرتے رہے؟ کوئی ایک قدم بھی ایسا اٹھایا ہو؟ سفارتی بائیکاٹ، تجارتی روابط ختم کیے جائیں، کوئی مطالبہ کے مجرموں کا ہمارے حوالے کرو اور اس کو ڈٹ کر جو ہے یہ مطالبہ کیا جائے، کچھ بھی نہیں. اب یہ عامر چیمہ کا معاملہ آ رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے جن لوگوں نے احتجاج کیا ان پر سختی ہو رہی ہے، ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب، انجینئر سلیم اللہ صاحب اور بہت سے علماء، ان سے پرانے بدلے جو ہیں وہ نکالے جا رہے ہیں. یعنی جو کچھ وہ چاہیں ہمارے دین و مذہب کے ساتھ کریں، ہم نے ان کے آگے معذرت خواہانہ رویہ ہی اختیار کرنا. ہم ان کے سامنے صدا احتجاج بھی جو ہے حکومتی سطح پر بلند کرنے کے روادار نہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایک غازی علم دین کی کوئی یاد تو تازہ ہوئی اس دور میں، جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ جرمنی میں جو واقعہ ہوا، اور اس میں بھی جو کردار ہے اور جو اس وقت صورتحال ہے وہ نہایت بزدلانہ اور معذرت خواہانہ انداز ہے کہ جو ہم نے اختیار کر رکھا. حاصل یہ کہ امریکہ کی خوشنودی کے لیے ہم نے اپنے تمام اصولوں کی خود دھجیاں بکھیری، اپنے محسنوں کو مجرم بنا کر ان کے حضور پیش کیا، اپنے دین سے غداری کرتے ہوئے روشن خیالی کے حوالے سے ایک نیا تصور دین جو ہے رائج کرنے کی کوشش کی. اور یہاں میں رک کر یہ بتا دوں کہ 9/11 کے بعد الحمدللہ محترم بانی تنظیم اسلامی موجود ہیں، انہوں نے صاف کہا تھا پرویز مشرف سے کہ یہ جو یو ٹرن آپ نے لیا ہے تو ہر چیز سے یو ٹرن لینا پڑے گا، اور یہ اصل میں غداری ہے دین کے اصولوں سے بھی، عالمی مسلمہ انصاف کے اصولوں سے بھی، اخلاقی اصولوں سے بھی، ہر اعتبار سے یہ غداری ہے جو آپ نے کی، اور آج وہ چیز حرف برحرف صحیح ثابت ہوئی. یہ سب کچھ تو ہم قومی نقصان کر چکے ہیں، اور وہ جو شعر ہے کہ میرا یہ حال بوٹ کی تو چاٹتا ہوں میں اور ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نہ رینگ. امریکہ کی طوطا چشمی بے وفائی، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پوری قوم کا رخ وہ ہے، اور یہ ہمارے قومی جرائم ہیں جن کی سزا مل رہی ہے. وہ پھر اس کی وہی بے وفائی، وہی طوطا چشمی، بلکہ بدتر زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے ساری ہمدردیاں ہمارے دشمنوں کے ساتھ، ساری عنایات ازلی دشمن پر، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ذاتی سطح پر اب مشرف صاحب کے لیے بھی لگتا ہے کہ ان کو بھی دکھا دیا گیا ہے ایک الارمنگ نوٹ. اس کے آثار تو نظر آ رہے ہیں، اخبارات میں بھی اس کے چرچے ہیں، کہ وہیں سے اب اشارہ دے دیا گیا کہ اب وردی آپ کی مزید برداشت نہیں کی جائے گی، واللہ اعلم، جیسے کہ اخبارات میں آ رہا ہے. اور یہ چیز انہونی نہیں ہے، سب کو معلوم تھا کہ ایک وقت آنا ہے، سب اسی وقت کے منتظر تھے، لیکن یہ کہ مہلت عمل ہمیں ملتی ہے، مہلت عمر ملی ہے، اس سے ہم سبق نہیں سیکھتے. یہ سب کا معاملہ ہے، پوری افراد قوم کا معاملہ ہے، میرا اور آپ کا، ہر ایک کا معاملہ ہے. اب باہر کیف انہیں اندازہ ہو گیا کہ شاید اب یہ وقت پورا ہونے کو ہے، چنانچہ اب امریکہ کے حوالے سے ان کے لہجے میں بھی ذرا جارحیت آئی ہے، اب کچھ ہوش آ رہا ہے، لیکن شاید اب یہ مفید نہ ہو. ہاں، جو پیغام ان آیات کا ہے اس کے حوالے سے راستہ تو ان کے لیے بھی کھلا ہے، مشرف کے لیے بھی اور پوری قوم کے لیے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، متوجہ ہو جاؤ، اپنے چہرے کو سیدھا کر لو اپنے رب کی جانب، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے سر کو جھکاؤ. ان کا کیا حشر ہونا ہے اور پوری قوم کا کیا حشر ہونا ہے یہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن ابھی تک در توبہ ہمارے لیے کھلا ہے. من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ وہ عذاب آ جائے اور پھر تمہاری کہیں سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اور اسی کی مزید شرح یہ ہے کہ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اتباع کرو اس بہترین شے کا جو نازل کر دی ہے تمہارے رب نے تمہاری جانب، یہ قرآن حکیم، اس کا اعتصام، اس کو مضبوطی سے تھامنا، اسے اپنا فکری اور علمی رہنما بنانا، اس کو اپنا عملی زندگی میں امام بنا کر اس کے پیچھے چلنا، یہ اتباع ہے. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آ جائے، اچانک وہ مہلت ختم ہو جائے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا، احساس تک نہ ہوگا. لیکن راستہ واحد ایک ہی ہے مسلمان کے لیے، خیر و عافیت کا راستہ، کہ تمام سے کٹ کر ایک اللہ کے سامنے سر جھکائے. اللہ کرے کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہوش آ جائے, سبق تو مل رہا ہے انہیں, لیکن یہ راستہ بھی اللہ کرے کہ ان پر واضح ہو اور پوری قوم پر بھی واضح ہو, ورنہ آخرت میں پھر وہ حسرت ہوگی. میں صرف ترجمہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ, کہ ایسا نہ ہو کہ پھر حسرت سے کہو یوم قیامت میں میدان حشر میں کہ ہائے افسوس کہ جو میں کوتاہی کرتا رہا اللہ کے معاملے میں, اللہ اور اس کے رسول, اس کے دین, اس کی کتاب کے معاملے میں مجھ سے جو کوتاہی ہوئی, ہائے افسوس. وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ, اور میں تو بس مذاق اڑانے والوں میں سے تھا, توجہ ہی نہیں کی, ایک کان سے سنا دوسرے سے اڑا دیا. یہ ہیں کچھ لوگ دیوانے ہیں, کچھ پرانے وقتوں کے لوگ ہیں دقیانوسی خیالات کے حامل, یہ کچھ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں, سود کو ختم کرو اور یہ کلچر ختم کرو اور پردے کو لاؤ اور اسلامی سزائیں نافذ کرو. آج کے دور میں ہم کیسے لوگوں کو جو ہے وہ ٹنڈا بنا دیں اور وحشیانہ سزائیں نافذ کریں, معاذ اللہ. یہ جو کیفیت ہے یہی دین کا مذاق ہے. وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ, میں تو مذاق ہی اڑاتا رہا, میں تو اس کو مذاق سمجھتا رہا. او تقول حین تر العذاب او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, یا پھر حسرت سے اس دن ہر شخص کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے مجرموں کے کہ مجھ سے تو خیر کوتاہی ہوئی تھی, اے کاش نہ ہوتی, لیکن کاش اللہ تعالیٰ مجھے خود ہی راہ ہدایت پر لے آتا اور میں متقین میں سے ہو جاتا, کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھینچ کر لے آتا ہدایت پر. ظاہر بات ہے کہ اس وقت سوائے کافی افسوس بننے کے اور حسرت کے اظہار کے اور تو کوئی موقع ہوگا نہیں. او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرتن, اور اسی حسرت کا ایک پہلو یہ بھی سامنے آئے گا, اس وقت انسان کہے گا کاش ایک موقع اور مل جائے, ایک مرتبہ پلٹنا نصیب ہو جائے, فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ, تو میں ہو جاؤں گا محسنین میں سے. اور محسنین کا قرآن مجید کی ٹرمینالوجی میں جو مفہوم ہے کہ انتہائی ایمان اور تقویٰ والا شخص اور ایمان کے اعتبار سے نقطہ عروج پر, سب سے اونچی منزل پر فائز, وہ شخص کے جس کی ایمانی کیفیت یہ ہو کہ وہ محسوس کرے ہر وقت کہ اللہ کو وہ دیکھ رہا ہے یا اللہ اسے دیکھ رہا ہے, اور اس کیفیت کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہو, ایک موقع اور مل جائے تو میں اس لیول پر یہ دنیا کی زندگی بسر کروں گا. یہ حسرت جو اس وقت ہونی ہے, اس سے پہلے قرآن بار بار متوجہ کر رہا ہے, اب بھی آؤ سیدھے راستے کی طرف, متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف, قبلہ سیدھا کر لو اور اللہ کے سامنے سر جھکا دو اور اس قرآن کو اپنا امام بنا کر اس کے پیچھے چلنے پر تیار ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.